تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العظیم. میرے قابل احترام بزرگوں، اللہ جل شانہ نے اس آیت میں جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے نصیحت فرمانے کا ذکر فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کو نصیحت فرمائیے، کیونکہ نصیحت کرنا مومنین کے کو نفع دیتا ہے، مومنین کے حق میں تذکیر اور نصیحت کرنا نافع اور مفید ہے. اور نصیحت کرنے کے مختلف طریقے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی مثال بیان کر دی جائے اور مثال دے کر کے نصیحت کر دی جائے. تو مثال دے کر نصیحت کرنے سے بھی نصیحت ذہن میں اتر جاتی ہے اور پھر عمل کی بھی توفیق ہو جاتی ہے. جیسے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایصال ثواب کی ایک عجیب و غریب مثال بیان فرمائی ہے کہ اس مثال سے ایصال ثواب کی حقیقت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. اور وہ مثال یہ ہے کہ جیسے ایک چراغ سے 10 چراغ جلا لیں اور 10 بتی سے 10 موم بتیاں جلا لیں، تو ایک موم بتی جلانے کے بعد اس سے دوسری، تیسری، چوتھی اور دسویں موم بتی جلائیں گے تو پہلی موم بتی ویسی جلتی رہے گی، اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اس کے علاوہ 10 موم بتیاں اور روشن ہو جائیں گی. اسی طرح بندہ جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ نیکی مثل روشنی کی طرح ہے، نیکی روشنی کی طرح ہے. جس نے بھی کوئی نیکی کی اس نے ایک آخرت کا چراغ روشن کر لیا. اب وہ اس نیک عمل کا ثواب ایک کو بخشے یا 10 کو بخشے،
اب میں وہ روشنی برابر منتقل ہوگی اور پہلے ثواب پہنچانے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. جیسے پہلی موم بتی سے 10 موم بتیاں جلانے سے اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئی, تیزی تو آ سکتی کمی نہیں آئے گی ان شاء اللہ. تو اس مثال سے ایصال ثواب کی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ ایصال ثواب کرنا برحق ہے اور جتنوں کو ثواب پہنچائے گا سب کو انشاءاللہ پورا پورا ملے گا. یہی ہمارے اکابر کا موقف ہے کہ ثواب تقسیم ہو کر کے نہیں ملتا بلکہ سب کو برابر ملتا ہے اور کرنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں آتی. تو پھر آدمی ایصال ثواب کرنے میں کیوں کنجوسی کرے اور کیوں بخل سے کام لے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرے تاکہ اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہ ہو اور دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے. ایسی ایک اور مثال بیان فرمائی, وہ بھی عجیب و غریب ہے, کہ ایصال ثواب کی مثال ایسی جیسے علم کہ استاد کو علم آتا ہے اور وہ ساری عمر اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے, تو جو جو پڑھاتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہزاروں لاکھوں شاگرد اس سے علم حاصل کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, ان کے پاس بھی وہ علم کی روشنی منتقل ہو جاتی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ استاد پڑھا کے جاہل ہو گیا اور شاگرد عالم ہو گیا. یہ ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹری کا فن پڑھانے والے ہیں وہ ڈاکٹر بن کے مریض ہو گئے اور علاج بھول گئے اور جو ان کے شاگرد تھے وہ ڈاکٹر بن گئے, ایسا نہیں. ایک ہی ڈاکٹر استاد نے ہزاروں ڈاکٹر تیار کر دیے, وہ خود بھی بڑا ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹروں کا استاد ہے. ایسی جب علم جو ہے ایسی چیز ہے کہ پڑھانے سے کم نہیں ہوتی, اضافہ تو ہوتا ہے اس میں کمی نہیں آتی, اور ہزاروں کو آدمی علم پڑھا دیتا ہے. تو ایسی ایصال ثواب بھی ایک معنوی چیز ہے, جیسے علم ایک معنوی چیز ہے. تو جیسے علم پڑھانے سے علم میں کمی نہیں آتی, اسی طرح ایصال ثواب کرنے سے بھی ایصال ثواب کرنے والے ثواب میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے. وہ اضافہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس نے جو اتنے ساروں کو ثواب پہنچایا یہ بھی تو ایک نیکی کی ہے, اس نے اس نیکی کا ثواب الگ ملے گا اور اپنا ثواب جوں کا توں رہا. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ مثال دے کر کوئی بات سمجھا جائے تو بڑی اچھی طرح دل میں اتر جاتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی حکایت بیان کر دی جائے, کوئی واقعہ سنا دیا جائے اور اس واقعے کے ذریعے نصیحت کی جائے, یہ بھی ایک طریقہ ہے. اللہ پاک نے یہ دونوں طریقے ہیں قرآن شریف میں اختیار فرمائے. اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی قرآن شریف میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہیں اور واقعات بھی بہت بیان فرمائے ہیں. خاص طور سے پچھلی امتوں کے بڑے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں اور ان کے عبرتناک انجام کو بیان کر کے نصیحتیں فرمائی ہیں اور عبرت لینے کا ذکر فرمایا ہے. قرآن کریم کے ان دونوں طریقوں کو بزرگان دین نے بھی اختیار فرمایا ہے. خاص طور سے ہمارے اکابر میں اللہ پاک نے یہ دونوں طریقے پائے گئے ہیں, ہمارے اکابر نے ان دونوں طریقوں کو اختیار فرمایا ہے. اس لیے ان کے مجلسوں میں, ان کے ملفوظات میں, ان کے بیانات میں آپ کو حکایات بھی ملیں گی, واقعات بھی ملیں گے, مثالیں بھی ملیں گی. جیسا کہ مثالیں ابھی میں نے تھامی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کی, اصل میں یہ دونوں طریقے فطری ہیں اور نہایت مؤثر ہیں. واقعات اور حکایات سننا ایسا فطری جذبہ ہے کہ بچوں سے لے کر بوڑھے تک اس کے شوقین ہوتے ہیں, بلکہ بڑی عمر کے لوگ تو اپنی زندگی کے واقعات سنا سنا کر چھوٹوں کو متاثر کرتے رہتے ہیں, اور بعض واقعات ان کے واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ سن کر کے آدمی کو عبرت ہوتی ہے. اور بچوں کو تو قصے کہانیوں کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ ان کو اگر سنانے بیٹھ جاؤ تو بس سناتے ہی رہو, وہ معذور ہوتے رہیں گے. یہ فطری چیز ہے, یہ لہذا اگر جائز حدود میں ہو تو نافع ہی نافع, اور ناجائز طریقے سے اگر ہو تو پھر نقصان دہ ہی نقصان دہ. لہٰذا ناجائز طریقے سے بچنا چاہیے، جائز حدود کے اندر اس کو اختیار کرنا چاہیے. ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات اور مثال کے طریقہ بہت زیادہ اپنایا. مثنوی شریف اسی سے بھری ہوئی ہے. مثنوی شریف الہامی کتاب ہے اور اس کے اندر تقریباً 28,500 اشعار ہیں جو اللہ پاک نے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر الہام فرمائے تھے، اور ان سے یہ مثنوی شریف مرتب ہے. اور اس میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار واقعات، حکایات اور عجیب عجیب مثالیں دے کر دین کی باتیں سمجھائی ہیں اور نصیحتیں فرمائی ہیں. ان کا اصل مقصد وہ نصیحتیں ہیں جو قرآن و حدیث کی باتوں پر مشتمل ہوتی ہیں، لیکن وہ نصیحتوں کو ذہن نشین کرتے ہیں، کبھی مثالوں کے ذریعے، کبھی حکایات کے ذریعے. مقصود اصلی وہ دین کی باتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں، اصل مقصد مثال یا واقعہ نہیں ہے. اس لیے کسی واقعہ کا سچ مچ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی واقعہ فرضی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی وہ واقعہ پیش آیا ہو. اس لیے واقعہ سننے کے بعد ہمیں اس واقعے کے حقیقت کے مطابق ہونے نہ ہونے کی بحث میں نہیں پڑنا ہے، اس تحقیق میں نہیں پڑنا ہے کہ واقعتاً ایسا واقعہ ہوا ہے یا نہیں اور ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ بحث سے خارج بات ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ حقیقت کے حقیقت میں نہ ہوا ہو، فرضی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعتاً ہوا ہو. ہمیں اس پر نظر نہیں رکھنی، ہمیں تو نصیحتوں پر توجہ دینی ہے جو اس واقعے کے بعد مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. وہ نصیحتیں اگر ہم نے اپنا لی تو بس ہماری زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور کامیاب ہو جائے گی. یہی مقصود اصلی ہے. تو مثنوی شریف جو ہے یہ الہامی کتاب کہلاتی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین کتابیں بڑی ہی دل پسند ہیں. ان کے الفاظ میں البیلی ہیں، تین کتابیں بڑی البیلی ہیں، یعنی بڑی پسندیدہ اور من پسند کتاب ہیں. نمبر ایک قرآن کریم، جو ساری کتابوں کے سردار ہیں. نمبر دو بخاری شریف، جو حدیث شریف کی کتابوں میں سب کے سردار ہیں. تیسری مثنوی شریف، جو اصلاح و تربیت کی کتابوں میں سب سے اونچی کتاب ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. یہاں تک بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مثنوی شریف کیا ہے، ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ مثنوی فارسی زبان میں قرآن کریم ہے، یعنی فارسی زبان میں قرآن کریم ہے یہ. یعنی جس طرح قرآن کریم میں اللہ پاک نے واقعات اور قصوں کے ذریعے اور مثالوں کے ذریعے اپنے بندوں کو نصیحتیں فرمائی ہیں، اسی اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فارسی زبان میں حکایات اور مثالوں کے ذریعے دین کی باتیں ذہن نشین فرمائی ہیں. تو مثنوی شریف میں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ بیان فرما کر کے چند نصیحتیں فرمائی ہیں. وہ واقعہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بڑے نیک اور عادل بادشاہ گزرے ہیں. اور جتنے بھی نیک اور عادل بادشاہ گزرے ہیں وہ جس طرح علانیہ اور سب کے سامنے اپنے رعایا کی دیکھ بھال اور خبر گیری رکھتے ہیں اپنے معاونین کے ذریعے، اس طرح وہ بعض مرتبہ براہ راست اپنی رعایا کے حالات جاننے کے لیے اور ان کی آرام و راحت کا اندازہ کرنے کے لیے خود بھی خفیہ طور پر تحقیق کرتے رہتے ہیں. نیک اور صالح بادشاہوں کا یہ طریقہ رہا ہے. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمتہ اللہ علیہ کا بھی یہ طریقہ تھا. کبھی کبھی یہ رات کو اپنے شاہی محل سے شاہی لباس اتار کر ایک عامیانہ لباس پہن کر محل سے محل کے خفیہ دروازے سے باہر تشریف لے آتے اور پھر شہر کا گشت کرتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ کیسے ہیں, آرام سے ہیں, راحت سے ہیں, انہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے. اگر تکلیف ہے تو ان کی تکلیف کو دور کیا جائے اور ان کی راحت کا معقول انتظام کیا جائے. ان سے مل کر پوچھتے کہ تمہاری بادشاہ وقت کے بارے میں کیا رائے ہے, ان کے تاثرات معلوم کرتے, پھر اس کے مطابق اپنی اصلاح کی کوشش کرتے. ایسے نیک بادشاہ جو ہوتے ہیں نیک رعایا کو ملتے ہیں. یہ جیسی رعایا ہوگی ویسے ہی اس کے حکمران ہوں گے. ایک حدیث میں نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی اور ایسی واضح بات فرما دی کہ بس اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں. وہ یہ فرمائے کہ دیکھو تم اپنے بادشاہوں کو برا بلا کہنے سے باز آ جاؤ, ان کو تم برا بلا مت کہا کرو, اس لیے کہ بادشاہوں کے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کے دل جو ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہیں, اگر تم میری اطاعت کرو گے, میری فرما برداری کرو گے تو میں ان کا دل جو ہے تمہارے اوپر شفیق و مہربان کر کے گھما دوں گا. وہ تم پر مہربان ہوں گے, شفیق ہوں گے, تمہاری حفاظت کریں گے, جان و مال کا تحفظ کریں گے, تمہاری مشکلات کو دور کریں گے, تم کو سہولتیں اور آسانیاں پہنچائیں گے. اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگو گے تو تمہارے بادشاہوں کے دل میں سخت کر دوں, وہ تم پر ظلم کریں گے, تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے, تم سے مال لیں گے, تمہیں کوئی سہولت نہیں دیں گے. ان کو برا مت کہو, اپنی طرف توجہ دو. یہ ہے دیکھ کیسی بات بات ہے. اعمالکم امالکم, تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں, تمہارے اعمال تمہارے حاکم ہیں. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. تو جب رعایا نیک ہوتی ہے تو بادشاہ بھی نیک آتے ہیں, حاکم بھی نیک آتے ہیں, اور جب رعایا دین سے دور ہو جاتی ہے تو حکمران بھی ظالم اور جابر اور دین کے دشمن, اسلام کے دشمن, مسلمانوں کے دشمن مقرر ہو جاتے ہیں. تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمتہ اللہ علیہ نیک بادشاہوں میں سے ہیں. تو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کا واقعہ کہ ایک رات وہ اپنے محل سے شاہی لباس اتار کر عامیانہ لباس پہن کر کے رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے محل سے باہر تشریف لائے اور شہر کے باہر گشت کرنے لگے کہ پہلے شہر کے باہر حالات دیکھتے ہیں, اس کے بعد اندر جا کے دیکھیں گے. اندھیری رات تھی اور ایک جگہ جا رہے تھے کہ محسوس ہوا کہ اندھیرے میں چار پانچ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں. تو سلطان محمود غزنوی رحمتہ اللہ علیہ ان کی طرف بڑھے کہ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں. تفتیش کے لیے ان کے پاس گئے. جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کون؟ کہا میں بھی تم میں سے ہوں, یہ تم انسان ہو میں بھی انسان ہوں. وہ سمجھے ہمارے کوئی دوست ہے, جیسے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں ہمارا کوئی ساتھی, اب اندھیرے میں نظر تو آ نہیں رہے تھے, سخت اندھیرا تھا, تو وہ یہ سمجھے کہ ہمارا کوئی ساتھی ہے, ان کے بیٹھیے. سلطان محمود غزنوی ان کے پاس بیٹھ گئے. اب انہوں نے باتیں شروع کی. دو اصل میں تھے چور اور اپنے اپنے گھروں سے نکل کر یہاں جمع ہوئے تھے اور چوری کرنے کا ارادہ کر رہے تھے. لہذا انہوں نے گفتگو یہ شروع کی کہ بھائی رات کا وقت خاصا گزر چکا ہے, لہذا اب ہر ایک اپنے اپنے ہنر بتلا دے کہ جس کو جو کام اچھی طرح آتا ہے اس کا وہ ماہر ہے اور کاریگر ہے تو وہ بتا دے تاکہ وہی کام اس کے ثبوت کیا جائے. اور جلدی سے منصوبہ بنا کر کے کہیں چوری کی جائے اور کسی گھر کے اندر ڈاکہ ڈالا جائے. یہ باتیں ہو رہی. ایک نے پوچھا بھائی تم بتاؤ تم کو کیا کام آتا ہے. اس نے کہا جی مجھے تو کتوں کی بولی آتی ہے. رات کو جب کہیں چوری کرنے کے لیے جائیں اور کتے بھونکنے لگیں تو میں ان کی بولی سمجھ لیتا ہوں اور فوراً میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہ اپنی بولی میں کیا کہہ رہے ہیں. اچھا بھائی اس کے تو کسی نے کوئی زیادہ اہمیت دی نہیں کہ کتے اگر بولی سمجھ لی تو کیا فائدہ, نہ سمجھا تو کیا فائدہ. خیر دوسرے سے پوچھا بھائی تم بتاؤ تمہیں کیا کام آتا ہے, تم کس چیز کے ماہر ہو. اس نے کہا کہ میں اس بات کا ماہر ہوں کہ رات کے اندھیرے میں اگر کسی کو دیکھ لوں تو دن کے دوپہر میں بھی اس کو پہچان لیتا ہوں. بس اندھیرے میں وہ میرے سامنے سے گزر جائے, بس دن کو میں ایسے ہی پہچانتا ہوں جیسے دن میں میں نے اس کو دیکھا ہوں. پوچھا تیسرے سے پوچھا تمہیں کیا کام آتا ہے, تم کس بات کے ماہر ہو. کہ میرے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ کتنی ہی موٹی دیوار ہو اور کیسی ہی مضبوط سے مضبوط دیوار ہو میں اس میں نقب لگا لیتا ہوں اور سوراخ کر کے اندر داخل ہو جاتا ہوں. ہاں یہاں تو تیرا کام اچھا ہے, اس کو شاباش دی. پھر چوتھے سے پوچھا بھائی تجھے کیا کام آتا ہے. کہ مجھے یہ تجربہ حاصل ہے اور اس بات کی مہارت ہے کہ دیوار کتنی ہی اونچی ہو اور چاہے کتنے ہی اونچے کنگرے بنے ہوئے ہوں میں نیچے سے رستہ پھینک کے اس میں رستہ پھنسا کے اور رستے کی مدد سے اندر اتر جاتا ہوں. کہا بھائی یہ بھی اپنے کام کا آدمی ہے. پھر پانچویں سے پوچھا بھائی تم کو کیا کام آتا ہے اور تم کس چیز کی مہارت رکھتے ہو. کہا مجھے یہ مہارت ہے کہ مٹی سونگھ کے بتا دیتا ہوں کہ خزانہ کہاں مدفون ہے, دولت کہاں رکھی ہے اور سونا کہاں دبایا ہوا ہے, میں مٹی سونگھ کے بتا دیتا ہوں. بھائی ہاں یہ تو بھائی ٹھیک ہے بھائی. پھر ان سب نے پوچھا سلطان محمود غزنوی سے کہ میں تم کو کیا کام آتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے داڑھی کے اندر یہ کمال ہے کہ اگر مجرموں کو پھانسی کا حکم سنا کر اور ہتھکڑیاں پہنا کر کے جلاد کے حوالے کیا جا رہا ہو اگر عین اس حالت میں میری داڑھی رہن سے ہل جائے تو مجرموں کی سزا معاف ہو جاتی. رومی فرماتے ہیں مجرمارا چون بجلادا دہن چون بجمد ریشمن ایشا رہن, کہ جب مجرموں کو جلاد کے حوالے کیا جا رہا ہو عین اس وقت اگر شفقت و رحمت سے میری داڑھی ہل جائے تو وہ سزا سے فل فور نجات پا جاتے. تو یہ سن کر سارے اچھل پڑے اور سب نے کہا کہ تو ہمارا کتب ہے اور ہمارا سردار ہے, ہم سب تیرے خادم, تو ہمارا آقا. اس لیے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ہنر ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ چوری کے اندر تو معاون اور مددگار ہیں لیکن اگر پکڑے گئے تو اس کا حل ہمارے میں سے کسی کے پاس بھی نہیں. چوری پھر چوری ہے, پکڑے بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر گرفتار ہو گئے تو جیل سے بچنے کے لیے, اور آخری یہ ہے کہ پھانسی کے حکم سے اور سزا سے بچنے کا ہمارے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے تیرے پاس ہے. اور مولانا فرماتے ہیں قوم گفتن دش قطب مات ہوئی روزے محنت ہاں خلاص ہے مات ہوئی. قوم نے کہا کہ تو ہمارا کتب ہے, تو ہمارا سردار ہے, ہمارا آقا ہے, اس لیے کہ مصیبت کے دن رہائی کا نسخہ تیرے پاس ہے. سب نے کہا کہ وہ سب کیا ڈرنا کیا خوف, اب تو مسئلہ ہی بالکل حل ہو گیا, لہذا چھوٹی موٹی چوری نہیں کرنی, اب ایسا کرو سلطان محمود غزنوی کے محل میں چلو اور وہاں سے شاہی خزانہ لوٹو تاکہ بس ایک ہی مرتبہ مصیبت جھیل لیں اور پھر پشت ہا پشت ہماری گھر میں بیٹھے کھائے. یہ خزانہ شاہی خزانہ اگر ہمارے ہاتھ آ گیا تو پھر کیا پریشانی ہے, ہم بھی کھائیں گے اور ہماری اولاد بھی کھائے گی, موج ہی موج رہے گی, روز روز کی مصیبت سے بچ جائیں گے اور پھر ایسے سنہرے موقع پھر کہاں آتا ہے کہ ایسا ماہر ہمارے ساتھ موجود ہے. اور پھر انہوں نے کہا جلدی کرو وقت بہت گزر گیا, کام بڑا اہم ہے, مار کا سخت ہے, میرا جلدی چلو. اب یہ سارے کے سارے رات کے اندھیرے میں, رات کے آخری حصے میں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کی طرف چلے. جو ہی قلعے قریب پہنچے تو شکاری کتوں اور حفاظتی کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو غیر معروف لوگوں کے پیروں کی چاپ سنائی دی، اور سنتے ہی وہ چیخنے لگے اور بھونکنے لگے. تو کسی نے اس سے پوچھا جو کتوں کی بولی جانتا تھا کہ ذرا یہ تو بتائیں یہ کتے کیوں بھونک رہے ہیں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی بولی کے اندر. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس نے سن کر یہ کہا کہ کتے یہ کہہ رہے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی تمہارے ساتھ ہیں. یہ بھونک بھونک کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے کمبختو کہاں آ رہے ہو، سلطان محمود غزنوی کے محل میں آ رہے ہو، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہیں. تو دوسرا ارے دیکھو اس پاگل کو، یہ کہتا ہے مجھے کتوں کی بولی آتی ہے. ارے کیا سلطان محمود غزنوی ہماری طرح چور ہے؟ کیا وہ بھی چوری کرتا ہے؟ کیا وہ بھی ڈاکے ڈالتا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ کیا کرے گا وہ آ کر کے؟ وہ ہوگا اپنے محل میں آرام کر رہا ہوگا. کہتا ہے مجھے کتوں کی بولی آتی ہے. خاموشو کہتا ہے آتی جاتی تو ہے نہیں. تو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو وہ بےچارا تو صحیح کہہ رہا تھا، اور واقعی اس نے کتوں کی بولی کو سمجھ کر کہا تھا، لیکن یہ سب کے سب حرص و حوث کے اندر اندھے ہو چکے تھے. اس کی صحیح بات کا بھی مذاق اڑایا اور کہا کہ تو غلط کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ صحیح کہہ رہا ہے. کہتے ہیں یہی حال ہوتا ہے جب آدمی حرص میں ڈوب جاتا ہے اور لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو صحیح بات بھی آدمی کو غلط نظر آتی ہے، کوئی سمجھاتا بھی تو سمجھتا نہیں. لالچی آدمی کو کتنے سمجھا لو، کتنے کہہ لو، اس کی سمجھ میں نہیں آتی بات. وہ تو اس کو جس چیز کی لالچ ہے بس وہ 100% صحیح نظر آتی ہے، چاہے اس کا انجام خراب ہو. مولانا کی نصیحت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لالچ سے بچنا چاہیے، ہرس اور لالچ سے بچنا چاہیے. اگر کسی کو کسی چیز کی ہرس و حوس ہو تو اس کو بڑوں سے مشورہ لینا چاہیے، مشورے کے بعد پھر عمل کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ سب لوگ گئے، جس کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ دیوار میں نقب لگاتا تھا اس نے فوراً نقب لگائی اور اندر گھس گیا، دوسرے نے محل کنگرے کے رسی باندھی اور وہ اندر اتر گیا اور سب اندر داخل ہوئے، اور جس کو نے مٹی سونگنے کی صلاحیت تھی اس نے مٹی سونگ کے بتا دی کہ خزانہ یہاں دفن ہے. فوراً انہوں نے کھودا اور کھود کر کے شاید خزانہ برآمد کر لیا، اور برآمد کرنے کے بعد آپس میں اس کو بانٹ لیا اور ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ لیا اور حصہ لے کر کے وہاں سے چل دیے. سلطان محمود غزنوی سب کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کا نام بھی پوچھ لیا، پتہ بھی پوچھ لیا، اور اس کو اچھی طرح پہچان بھی لیا. سب کچھ پہچان کر پتہ معلوم کر کے پھر وہ بھی اپنے خفیہ راستے سے محل میں آ گئے، اور وہ لوگ بھی اپنے اپنے حصہ لے کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے. اور اس طرح رات میں یہ قصہ مکمل ہوا. سویرے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے دربار لگایا اور اپنے دربار میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوا اور رات کا سارا واقعہ بیان کیا کہ آج رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس طریقے سے چوروں کے گروپ سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ کام تمام انجام دیا، اور اس کے بعد ایک خصوصی دستہ ان کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا. جب دستہ وہاں پہنچا تو وہ سب سوئے ہوئے تھے، کیونکہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے اور اطمینان سے سوئے ہوئے تھے کہ اب تو اتنا مل گیا ہے کہ اب ہمیں ساری زندگی، کیا ہماری اولادوں کو بھی کافی. یہ خوب گہری نیند سوئے ہوئے تھے اور سامان بھی جو کہ توں بندھا ہوا تھا، ہر ایک کا حصہ ابھی تک کھلنے بھی نہیں پایا تھا، وہ بھی ویسے کہ ویسے ہی بندھا ہوا رکھا تھا، ہر ایک کا حصہ اس کے پاس رکھا ہوا تھا، سویا ہوا تھا. بس اس خصوصی دستے نے جاتے ہی ان سب کو ہتھکڑیاں پہنائی اور جھنجھوڑا اور کھڑا کیا اور گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دی. جیسے ہی عدالت میں آئے تو ایک دم جب ان پہ چھاپا مارا گیا تو وہ ایک دم ہی کانپ گئے، کہاں جا سکتے تھے. اس کے بعد اب جب پکڑ کر کے عدالت میں لائے تو وہاں تھر 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 کانپنے لگے کہ اب ہم تو رنگے ہاتھوں پکڑے گا، شاید خزانہ ہمارے گھر میں اور ہم وہاں سوئے ہوئے ادھر ادھر بھی کچھ نہ کر سکے. لہذا اب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات کو ان سب کو میں نے دیکھا ہے، رات یہ واقعہ میرے سامنے ہوا ہے، اس میں مزید کسی گواہ کی ضرورت نہیں، میں تنہا دو گواہ قائم مقام ہوں، لہذا ان سب کو ایک ہی فیصلہ سناتا ہوں کہ ان سب کو پھانسی دی جائے.
اور جلاد کے حوالے کیا جائے. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فیصلہ سنا رہے تھے تو ان سب مجرموں کا عجیب حال تھا کہ سوائے کہ سب کی حالت غیب, کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں, تھر تھر کانپ رہے تھے, رنگ سخت ہو چکا تھا, موت ان کو اپنے سامنے ناشتی ہوئی نظر آ رہی اور بری حالت میں. لیکن ایک ان میں وہ شخص بھی تھا جو رات میں, رات کے اندھیرے میں اور کسی کو دیکھ لیتا تھا تو دن میں بھی پہچان لیتا تھا, اس کی حالت ان سے مختلف تھی. وہ بڑے سکون سے بیٹھا ہوا تھا, نہ اسے کوئی خوف نہ اسے کوئی گھبراہٹ, وہ بڑے آرام سے بڑے سکون سے تھا. ہاں کبھی کبھی اس کو بھی خوف محسوس ہوتا تھا, اطمینان تو اس لیے تھا کہ وہ پہچان گیا تھا کہ اپنے یار بیٹھا ہے آگے.